السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 11:30 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہیں، ان کے مستعفی ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
دھرنے کے خلاف آپریشن مؤخر، بات چیت سے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں حکومتی عہدیدار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
تربت سے مزید 5 افراد کی لاشیں برآمد، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
ٹریفک پولیس کی طرف سے اختیارات کے خلاف مہم نئی بیس چیڑ گئی۔ میں ہوں پشاور سے شبیب شاہد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خون ریز جھڑپ، 5 مسلمان عسکریت پسند اور بھارتی فضائیہ کا کمانڈو ہلاک۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، لبنان کے وزیراعظم سعد حریری نے کہا ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں واپس لبنان جائیں گے، اور ہفتے کے روز ہزاروں مظاہرین صدر مگابے کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کی رہائش گاہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان فیض آباد انٹرچینج پر جاری دھرنے کے خلاف کارروائی کو 24 گھنٹوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ دھرنے کو از خود ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
وفاقی دارالحکومت میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا بدستور جاری ہے، اور دھرنے کے شرکا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات منظور ہونے تک اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر مملکت کا بیان وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کے بیان کے بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ سے دھرنے کو آپریشن کے ذریعے ختم کرنے کی کارروائی کو 24 گھنٹے مؤخر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ملک کے مذہبی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنے کا کہا تھا۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اس دھرنے کے خلاف ایک شہری کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد انتظامیہ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم احسن اقبال نے کہا کہ اگرچہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا ایک قانونی تقاضا ہے، تاہم انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ بصورت دیگر 24 گھنٹوں کے بعد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروانا شروع کر دیں گے۔ وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے ہفتے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر حال میں امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتی ہے۔
لیکن حکومت فریڈم آف ایکسپریشن کی عزت کرتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری انفرادی طور پر نبھانی چاہیے۔ جس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی اسکولز، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسکولز بند ہیں، جس طرح شہریوں کی زندگی اس وقت اجیرن ہوئی ہے، تو میرے خیال میں سب لوگوں کو اپنی انفرادی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ امن اور پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو، اور انشاءاللہ ہوگا۔
دوسری طرف مذہبی رہنما اور روئیت ہلال کمیٹی کے سربراہ مفتی منیب الرحمان نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ دھرنے کے شرکا سے مذاکرات کرے اور اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرے، کیونکہ ان کے بقول کسی بھی طرح کا انتہائی اقدام کسی طور بھی سود مند نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے دھرنے کے شرکا سے بھی کہا کہ وہ عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کوئی حل نکالیں۔ اگرچہ جمعے کی رات گئے دھرنے کی قیادت اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے جو بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر گزشتہ ہفتے سے جاری دھرنے کی وجہ سے پولیس نے ٹریفک کے معمول کے راستوں کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکار موجود ہیں۔ دھرنے میں شریک تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کا مطالبہ ہے کہ حکومت ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ تبدیلی کے ذمہ دار افراد کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ اس حلف نامے میں تبدیلی ایک کلیریکل غلطی تھی، اور اب اس حلف نامے کو اس کی اصل حالت میں بحال کر دیا گیا ہے، اس لیے اس دھرنے اور احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ملک کے معروف علم دین اور روئیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
مشہور عالم دین اور تنظیم المدارس اہل سنت کے صدر مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جاری دھرنے کے شرکا کے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی اقدام نہ اٹھایا جائے جس سے لال مسجد جیسا واقعہ دوبارہ رونما ہو۔ ریلی اور دھرنوں میں پہلے بھی اموات ہوئیں، حکومت ایسا کوئی اقدام نہ کرے جس سے چیزیں مزید الجھ جائیں۔ تحریک لبیک کے ساتھ فوری مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے جس کا مقصد معاملے کا پرامن حل ہو۔
حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنا با اختیار وفد بلا تاخیر علامہ سید حسین الدین شاہ اور ڈاکٹر شفیق امینی پر مشتمل دو رکنی مذاکراتی ٹیم سے فیصلہ کن مذاکرات کرے۔
مفتی منیب الرحمان نے مطالبہ کیا کہ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی لانے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دھرنے کا طول پکڑنا کسی کے مفاد میں نہیں، دونوں فریقین مسئلے کو فوری حل کرنے کے لیے کردار ادا کریں اور درمیانی راستہ اختیار کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ جذباتیت کے بجائے ٹھنڈے دل سے معاملے کو حل کیا جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں جاری دھرنے کی حمایت میں کراچی میں بھی تحریک لبیک نے شہر کی اہم سڑک ایم اے جنا روڈ پر دھرنا دے دیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اسلام آباد میں جاری دھرنے کے شرکا کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ دھرنے کے باعث شہریوں کو ٹریفک جام کی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت برطانیہ میں ہیں اور دارالحکومت میں ان کے استعفے کی خبریں گشت کر رہی ہیں، تاہم حکومت نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
وفاقی حکومت نے وزیر خزانہ کے مستعفی ہونے سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسحاق ڈار ہی ملک کے وزیر خزانہ ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ اسحاق ڈار اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں اور حکومت ان کی جگہ وزیر خزانہ کے منصب کے لیے مختلف شخصیات کے ناموں پر غور کر رہی ہے۔ تاہم ہفتے کو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے معاون خصوصی مصدق ملک نے ان خبروں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار ہی وفاقی وزیر خزانہ ہیں اور وہ علالت کے باعث ان دنوں بیرون ملک ہیں۔ قبل ازیں اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا بھی کہنا تھا کہ اسحاق ڈار مستعفی نہیں ہوئے ہیں۔
اسحاق ڈار صاحب کا اس کے اوپر ایک بیان بھی آ چکا ہے کہ استعفیٰ نہیں آیا، اور اگر جب استعفیٰ اگر انہوں نے دیا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو وہ اس کو اناؤنس کریں گے۔ میرے خیال میں اس کے اندر جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور نامناسب۔
اسحاق ڈار سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں اور گزشتہ سال پاناما پیپرز میں نواز شریف کے بچوں کے نام آف شور کمپنیاں رکھنے والوں کی فہرست میں شامل ہونے کے انکشافات کے بعد سے یہ خاندان حزب مخالف کی شدید تنقید کی زد میں چلا آ رہا ہے۔ وزیر خزانہ پر آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزامات کے تحت ریفرنس بھی احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے اور رواں ہفتے ہی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ وہ مسلسل کئی پیشیوں پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور گزشتہ ماہ سے لندن میں مقیم ہیں، جہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے عارضہ قلب کا علاج کروا رہے ہیں۔ حزب مخالف اور ناقدین اسحاق ڈار سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول ملک کی اقتصادی حالت ایسی نہیں کہ اس کا انتظام و انصرام کسی ایسی شخصیت کے حوالے رہے جس کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہو۔ حکومت اور اسحاق ڈار ان مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیلنجز کے باوجود ملک کی معیشت مستحکم ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے ضلع تربت میں مزید 5 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ صوبے میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کے بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے سے حکام نے مزید 5 افراد کی لاشیں برآمد کی ہیں جن کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس طرح گزشتہ 4 دنوں میں گولیاں مار کر ہلاک کیے جانے والے افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ ان تمام افراد کا تعلق صوبہ پنجاب سے بتایا گیا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق ہفتے کی صبح جب لیویز اہلکار علاقے کی معمول کی گش سے واپس آ رہے تھے کہ تجابان کے علاقے میں تربت ہوشاب روڈ پر ایک پل کے نیچے ان افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ملیں۔ لاشوں کو گاڑی میں ڈال کر تربت اسپتال منتقل کیا گیا۔ تمام افراد کو قریب سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان سب کا تعلق پنجاب کے علاقے گجرات سے بتایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی شناخت ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ کے بقول بظاہر یہ 5 افراد ان 15 افراد کے ساتھی لگتے ہیں جن کی لاشیں گزشتہ بدھ کو تربت کے علاقے گروک سے برآمد کی گئی تھیں، اور یہ لوگ بھی غیر قانونی راستے سے ایران اور پھر وہاں سے یورپی ممالک جانا چاہتے تھے۔
اس وقت واقعے سے جڑا ہوا جو ایک مین کمانڈر تھا یونس توکلی وہ ہمارے آپریشن میں مارا گیا ہے اور اس وقت بھی ان کے خلاف لوگ مختلف دور دراز علاقوں میں نکلے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جو ان کے باقی ماندہ لوگ جتنے بھی ہیں ریمیننٹس ان کے ہیں ان تمام کو ہم ایلیمینیٹ کریں یا گرفتار کریں۔
چار روز پہلے ضلع تربت میں ہلاک کیے جانے والے افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری کلدم عسکری تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی طرف سے قبول کی گئی تھی۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے افراد سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے مزدور اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کمپنی سے وابستہ تھے، تاہم صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف ڈبلیو اس علاقے میں کام نہیں کر رہا۔ گزشتہ روز فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا تھا کہ ضلع تربت کے علاقے قلعہ عبد الرحمان میں مبینہ دہشت گردوں کے خلاف فرنٹیئر کور بلوچستان نے کاروائی کی۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک مبینہ دہشت گرد یونس توکلی ہلاک ہو گیا۔ بیان کے مطابق یونس توکلی نامی شخص بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے مبینہ مرکزی آٹھ اہم کمانڈروں میں سے ایک تھا جس کو بلیدہ کے قریب اس علاقے میں ہلاک کیا گیا جہاں سے تین روز پہلے 15 لاشیں برآمد کی گئی تھیں۔ تربت، پنجگور اور گوادر کے اضلاع مکران ڈویژن کا حصہ ہیں۔ ان تینوں اضلاع کی سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں اور انسانی سمگلرز یہ روٹ لوگوں کو غیر قانونی طور پر یورپی ممالک میں پہنچانے کے لیے اکثر و بیشتر استعمال کرتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خونریز جھڑپ میں 6 عسکریت پسند اور بھارتی فضائیہ کا کمانڈر ہلاک ہو گئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
عہدیداروں کے مطابق جڑپ دارالحکومت سرین سے 35 کلومیٹر شمال میں واقع حاجن علاقے میں سنیچر کی دوپہر سے ہو رہی ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے جڑپ کے دوران 5 عسکریت پسندوں اور بھارتی فضائیہ کے کمانڈو کے ہلاک اور ایک بھارتی فوجی کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظت دستوں نے علاقے کو وہاں عسکریت پسندوں کی ایک بڑی جمعیت کے موجود ہونے کی مصدقہ اطلاع ملنے پر گھیرے میں لے لیا تھا۔ ترجمان کے مطابق حفاظت دستوں نے جوں ہی عسکریت پسندوں کی کمین گاہ کی طرف پیش قدمی کی، ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی جو ہنوز جاری ہے۔ حاجن ہی کے علاقے میں حال ہی میں پیش آئی اسی طرح کی ایک جھڑپ کے دوران بھارتی فضائیہ کے 2 کمانڈو اور 2 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دوران سنیچر کو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سرینگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ پورے ضلع سرینگر میں تعلیمی ادارے بند رہے، ریل سروسز معطل رہیں اور انٹرنیٹ سروسز کو بھی جزوی طور پر بند رکھا گیا، جبکہ احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ عہدیداروں کے مطابق یہ اقدامات حفظ ما تقدم کے طور پر اٹھائے گئے۔ 15 لاکھ سے زائد آبادی والے سرینگر میں جمعے کی شام سے کشیدگی کا ماحول ہے اور نوجوانوں میں ایک بار پھر غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ یہ صورتحال ایک عسکری کمانڈر موغیس احمد میر کی ہلاکت کے بعد پیش آئی۔ موغیس جو عسکری تنظیم تحریک المجاہدین کا ایک اہم کمانڈر تھا، سرینگر کے مضافات میں واقع گلاب باغ علاقے میں پولیس کے ساتھ ہوئی ایک مختصر جھڑپ کے دوران مارا گیا تھا۔ جھڑپ میں ایک پولیس سب انسپکٹر عمران ٹاک ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ سنیچر کو ہزاروں لوگوں نے عسکری کمانڈر کی تدفین میں حصہ لیا۔ اس کی میت کے اوپر داعش کا پرچم ڈالا گیا تھا۔ اس موقع پر بھارت کے خلاف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ تدفین کے فوراً بعد مشتعل نوجوانوں اور علاقے میں تعینات حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارتی ریاست تلنگانہ کی اسمبلی نے جمعے کو ایک قانون سازی کی منظوری دیتے ہوئے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے۔ ریاست میں اردو بولنے والے خاصے لوگ آباد ہیں جو تمام 31 اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد دکن سے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ سن 2014 میں تلنگانہ کی ریاست وجود میں آئی اور اس کے 10 اضلاع کو گزشتہ برس تنظیم نو کے دوران 31 میں بانٹا گیا۔ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ریاست کی مجموعی آبادی میں اردو بولنے والی آبادی کی تعداد میں 12 سے 69 کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے بل کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے اردو کے ساتھ انصاف نہیں برتا گیا۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے والد مرحوم صلاح الدین اویسی اور دیگر دانشوروں کی کوششوں کا ذکر کیا جن کا مقصد اردو زبان کا تحفظ اور ترویج ہے۔ دہشت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ عراق اور شام میں اپنی تباہ کن کاروائیوں اور پھر نقصان سے دوچار ہونے کے بعد اب افغانستان میں دوبارہ سے خود کو مستحکم کر رہی ہے اور لگتا ہے کہ غالباً وہ مغرب اور روس دونوں پر حملوں کے لیے ایک نیا اڈا تشکیل دے رہی ہے۔ افغان حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے ممکن ہے کہ اب 3,000 غیر ملکی جنگجو ملک میں ہوں، جن میں کئی پاکستان اور ازبکستان سے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تعداد میں اضافے کا خطرہ ہے کیونکہ شام اور عراق سے داعش کے جنگجو یہاں پہنچ رہے ہیں۔ شام میں جمعے کے روز کار بم حملہ ہوا جس میں ملک کے اندر بے دخل ہونے والی آبادی سے تعلق رکھنے والے کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کا الزام داعش پر لگایا گیا ہے۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 26 بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں 12 بچے بھی شامل تھے۔ اور کینیا میں جمعے کے روز اس وقت کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے جب پولیس اپوزیشن رہنما رائلا اوڈنگا کے حامیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس نے اوڈنگا کے حامیوں کو دارالحکومت کے مرکز میں پہنچنے سے روکنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان 5 افراد کو مشتعل ہجوم نے اس وقت پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جب وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ تاہم متعدد عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں قتل کیا ہے۔ پولیس اس بات کی تردید کرتی ہے۔ لبنان کے وزیراعظم سعد حریری پیرس میں صدارتی محل میں ہفتے کے روز پہنچے جہاں وہ فرانس کے صدر ایمانوئل مخوان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ چند دنوں میں واپس بیروت جائیں گے۔ اور لبنانی صدر میخال آون سے بات چیت کے بعد ملک میں جاری اس بحران پر اپنی پوزیشن کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ واپس لبنان پہنچیں گے جہاں وہ یوم آزادی کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ اور ہفتے کے روز ہرارے کی گلیوں میں ہزاروں پرجوش مظاہرین بینر اٹھائے ہوئے صدر رابرٹ موگابے کی سرکاری رہائش گاہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صدر رابرٹ موگابے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ بینرز پر تحریر تھا کہ صدر موگابے کو ہر حال میں جانا ہوگا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن زمبابوے میں سویلین اقتدار کی واپسی کی حمایت کر رہے ہیں۔ نامہ نگار مریام دلاؤک نے اپنی رپورٹ میں صورتحال کا جو جائزہ لیا ہے اس کی تفصیل بتا رہی ہیں شہناز عزیز۔
وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ بالآخر زمبابوے کے عوام کے لیے اپنی حکومت منتخب کرنا لازمی ہے۔
We all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution. Zimbabwe
وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کو اس ملک میں ان کے آئین کے مطابق سویلین اقتدار کی جلد واپسی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ زمبابوے کے لیے یہ خود کو ایک نئے راستے پر گامزن کرنے کا موقع ہے، ایسا موقع جس میں جمہوری انتخابات اور انسانی حقوق کے احترام کا شامل ہونا ضروری ہے۔ ٹیلرسن نے جمعے کے روز واشنگٹن میں ٹریڈ سیکیورٹی اور گورننس پر ہونے والی ایک میٹنگ سے پہلے افریقی وزراء اور سفارتکاروں سے خطاب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا
In our conversations today, we have an opportunity to discuss concrete ways that we could help them.
وہ کہہ رہے ہیں آج ہمارے مذاکرات میں ہمارے پاس اس بارے میں بات چیت کرنے کا موقع ہے کہ وہ کون سے ٹھوس طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ان کی منتقلی کے اس عمل کے دوران مدد کر سکتے ہیں۔ سامین صدر مغابے جمعے کے روز یونیورسٹی کی ایک گریجویشن کی تقریب میں اپنے گھر میں نظر بندی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آئے تھے۔ انہیں ملک کی فوج نے نظر بند کیا تھا جو اپنی کارروائی کو فوجی انقلاب سے تعبیر نہیں کرتی۔ اس ہفتے کے اوائل میں فوج نے زمبابوے کا بظاہر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ افریقی امور کی ماہر جینیفر کوک کہتی ہیں
It has all the trappings of a coup when somebody comes on to state TV in a military uniform and says the president is safe.
وہ کہہ رہی ہیں اس میں کسی فوجی انقلاب کے تمام لوازمات موجود ہیں۔ جب کوئی شخص سرکاری ٹیلی ویژن پر فوجی وردی میں آ کر کہتا ہے کہ صدر محفوظ ہیں اور سیاسی صورتحال کا تقریباً سارا کنٹرول سنبھال لیتا ہے تو یہ ایک فوجی انقلاب ہے۔ مس کوک مزید کہتی ہیں کہ ایسے وقت میں جب فوج نے اپنا پہلا ہدف پورا کر لیا ہے جو مغابے کی پارٹی زانو پی ایف سے سینئر فوجی لیڈروں کا صفایا کیے جانے کو روکنا اور صدر کے اہلیہ گریس مغابے کو عہدہ سنبھالنے سے روکنا ہے، تو اب یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا پلان کیا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ
I think the big uncertainty now, and you know, some people may be jubilating, but it's a little too soon for that, is what kind of transition
وہ کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ بے یقینی ہے اور میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت خوش ہو سکتے ہیں مگر ایسا کرنا بہت قبل از وقت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کسی حتمی الیکشن کے لیے کس نوعیت کی منتقلی عمل میں آتی ہے. رابرٹ مگابے تقریباً 4 عشروں سے زمبابوے کے صدر ہیں. امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر نوما کہتے ہیں کہ مگابے کا اب بھی مستقبل میں ایک کردار ہے.
The people that have influence over him should remind him that his legacy is at stake. He should make sure that the process moves on smoothly without violence.
وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کا ان پر اثر و رسوخ ہے انہیں یہ یاد دلانا چاہیے کہ ان کی میراث خطرے میں ہے. ان کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہ عمل بغیر کسی تشدد کے صحیح انداز میں ہو کیونکہ یہ بہت تیزی سے تشدد کی جانب جا سکتا ہے. نوما مزید کہتے ہیں
civil society, opposition, religious groups, the youth, everybody has to get involved. The western powers who have imposed sanctions, they need to get back in.
وہ کہہ رہے ہیں سول سوسائٹی, حزب مخالف, مذہبی تنظیموں اور نوجوانوں سب کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے. جن مغربی طاقتوں نے تعزیرات عائد کی ہیں ان کے لیے انہیں واپس لینا بھی ضروری ہے کیونکہ جب آپ تعزیرات عائد کرتے ہیں تو آپ کنٹرول کھو دیتے ہیں. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ رابرٹ مگابے ایک نئے زمبابوے کی تشکیل میں مدد کریں جو ان کے اپنے الفاظ میں ان کی میراث کی شہادت ہوگا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
روس نے ایک بار پھر شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات میں پیش ہونے والی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیل کوکولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
شام کے بارے میں سلامتی کونسل میں جو قراردادیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے 11 قراردادوں کو روس نے ویٹو کر دیا ہے. روس کی جانب سے ویٹو کی جانے والی تازہ ترین 11ویں قرارداد میں شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ویٹو سے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ روس اس بار بھی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری کے مواقف کے بارے میں کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کرنا چاہتا. ان کا کہنا تھا
Russia's veto, its second in 24 hours, shows us that Russia has no interest in finding common ground with the rest of this council.
امریکی سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر روس کا یہ دوسرا ویٹو ظاہر کرتا ہے کہ روس مشترکہ تحقیقاتی میکانزم پر یقین نہیں رکھتا اور وہ سلامتی کونسل کے بقیہ اراکین سے الگ راستہ اختیار کر رہا ہے. روس کسی ایسے میکانزم کی حمایت سے انکاری ہے جس کا مقصد اس کے اتحادی ملک میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کو اجاگر کیا جائے. روس کا یہ رویہ شرمناک ہے. یہ قرارداد جاپان نے پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال اور حملوں کے بارے میں تحقیقات کرائی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں اس مسئلے کے حل کے بارے میں کچھ کیا جا سکے. جمعرات کو امریکہ نے بھی اسی قسم کی قرارداد پیش کی تھی جسے روس نے ویٹو کر دیا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وینزویلا کی اپوزیشن رہنما انٹونیو لدیزما ہفتے کے روز میڈرڈ پہنچے جہاں ان کے خاندان نے انہیں خوش آمدید کہا. انہوں نے کہا کہ وہ وینزویلا کے وینزویلا آخری دہانے پر کھڑا ہے. وہ پاتال میں گرا ہی نہیں چاہتا بلکہ گر چکا ہے اور یہی وہ معاملہ ہے جس پر وہ اسپین کے وزیر اعظم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعے کے روز محکمہ خارجہ میں افریقہ کے 37 ملکوں کے نمائندوں اور وزراء سے ملاقات کی جس میں حکومتی نظم و ضبط, تجارت اور سرمایہ کاری سمیت پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل کی تیاری کر رہا ہے کہ افریقہ 2100 میں کیسا ہوگا جب تقریباً 2.2 بلین کی آبادی کے ساتھ افریقہ دنیا کو گنجان بر اعظم بن جائے گا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ ثاقب الاسلام.
امریکی وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں یہ واضح کیا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں افریقی رہنماؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے۔ مجھے وزیر خارجہ کے طور پر ابھی تک افریقہ کا دورہ کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے بر اعظم کے کئی ممالک میں جا چکا ہوں اور اگلے سال کے شروع میں وہاں کا دورہ کروں گا۔ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس دورے کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ بننے سے پہلے ریکس ٹیلرسن ایکسون موبل کے سی ای او تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ افریقی ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات پر دوبارہ سے توجہ دے رہی ہے، خاص طور سے تجارت اور سرمایہ کاری کے زمرے میں۔ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ دیر پا خوشحالی صرف اچھے نظام حکومت سے آ سکتی ہے اور جمہوریت صرف شفاف انتخابات کا نام نہیں۔
Democracy requires the inclusive, peaceful participation of a nation's citizens in the political process.
جمہوریت کا تقاضا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کو سیاسی عمل میں پرامن طریقے سے حصہ لینے کا موقع ملے، جس میں آزادی رائے کا حق، آزاد صحافت، صحت مند اور مصروف سول سوسائٹی، تمام شہریوں کے لیے ایک شفاف اور مؤثر احتساب، اچھی حکمرانی اور ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ نظام عدل بھی شامل ہیں۔ ریکس ٹیلرسن کے ان خیالات کی تائید افریقن یونین کے چیئرپرسن موسا فاکی نے بھی زمبابوے میں ترقی پذیر ممالک کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کی۔
As you know, the African Union is against any unconstitutional change of government.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افریقن یونین حکومتوں کی غیر آئینی تبدیلی کے خلاف ہے، یہ افریقن یونین کا بنیادی اصول ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو اسلحے کے زور پر بدلا جائے، چاہے وہ فوجی بغاوت کی وجہ سے ہو۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے اپنے افریقی ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے افریقہ اور دنیا بھر میں بہت سی معصوم انسانی جانوں کا نقصان کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں افریقی ممالک کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ امریکہ اس سال اقوام متحدہ اور افریقن یونین میں شامل 20 افریقی ممالک میں 27,000 امن فوج کی تربیت اور تعیناتی میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ خارجہ کے لیجسلیٹو فیلوشپ ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستان سے آئے ہوئے وفد سے ہمارے نمائندے اسفر امام نے بات چیت کی ہے، آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔
فیلوشپ پروگرام کے تحت ایک ماہ سے زائد عرصے تک پاکستان اور بھارت کے قانون ساز، سول افسران اور سماجی و معاشی ماہرین نے باہم مل کر امریکی اداروں میں تفتیش کردہ کام انجام دیے، جس کے دوران انہوں نے امریکی انتخابی و سیاسی نظام، قانونی طریقہ کار، پالیسی کی تشکیل اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ پاکستانی وفد میں شامل خوشاب کی اسسٹنٹ کمشنر آسما اجاز چیما نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں بتایا، یہ پروگرام انڈیا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مرتب کیا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ
The basic purpose of this program was to strengthen core relation between India, Pakistan and US. So this was the basic crux of that program. کہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، خوبیاں اور خامیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پاکستان کی بہت اچھی لگتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر یو ایس میں ایز اے رول ماڈل آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جیسا کہ ہماری جو ویلیوز ہیں، اور ہمیں کسی بہت سارے اولڈ ہومس کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وی ڈونٹ ٹیک برڈن ایز آور ایلڈرلی پیپل، وی جسٹ ٹیک دیم ایز آور ریسپانسبلٹی اور لائبلٹی، اور ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب یو ایس اس کو فالو کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایکسچینج پروگرام پہ اپنے سٹیزنس کو بھیج رہا ہے، تاکہ یہ دوبارہ سے اپنی ان بروکن فیملیز کی وجہ سے جو ہونے والے مسائل ہیں ان کو نبٹنے میں کامیاب ہو سکیں۔
حکمران مسلم لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی میری گل ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں اس بات کا جائزہ لیا کہ کس طرح حکومت اقلیتوں کو زیادہ با اختیار بناتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ
میں لیجسلیشن کے حوالے سے، میرا چونکہ سوشل موبیلٹی میرا سبجیکٹ ہے، میرا انٹرسٹ بھی ہے، میرے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے وہاں پر پلیس کیا گیا، اور وہاں پر دیکھا کہ جو انڈر پرویلیجڈ کمیونٹیز ہیں ان کو کس طرح سے گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ان کو امپاور کرنے کے لیے گورنمنٹ کی کیا انیشیٹیوز ہیں۔
وفد میں شامل سماجی ترقی کی ایک ماہر سارا شیراز کہتی ہیں کہ یہ پروگرام بہت سود مند تھا، کیونکہ پاکستان میں ان دنوں قانونی اصلاحات پر کام ہو رہا ہے اور یہاں سے حاصل ہونے والے تجربے سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ
ہم لوگ پاکستان میں بہت زیادہ لیجسلیٹو ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہم سمجھیں کہ دنیا میں جو ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے وہ اپنے الیکٹورل سسٹمز کو کیسے لے کے چل رہی ہے، اور ہم انہیں بھی بتا سکیں گے ہمارے سسٹمز کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔
ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل کے کوآرڈینیٹر خلفان احمد خٹک کہتے ہیں کہ اس دورے میں ہم نے یہاں محسوس کیا کہ اس ملک میں بھی خواتین کو وہ نمائندگی حاصل نہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں حاصل ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ
میرے خیال میں یہ جو ایکسپیرئنس مجھے ملا ہے یا جو ایکسپوجر مجھے ملا ہے اپنے ملک میں جا کے،
اس کو پریکٹیکلی مختلف جگہوں پہ ہم اس کو جو ہے بروکار لائیں گے. کچھ چیزیں ہم نے بھی اپنی بہاف پہ اچھی شیئر کی ہے کہ ہمارے ہاں بھی خاص کر کے اگر میں بات کروں خواتین کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو کہ مختلف پارٹیوں میں ہے, لیکن ابھی اس پہ ڈرافٹ الیکشن بل میں ڈسکشن آئی تھی کہ ہر پارٹی کم از کم 10% ٹکٹیں جو ہے نا جنرل کوٹا کی بنیاد پہ خواتین کو دیں.
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.